فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محبت سے درود پاک پڑھی اللهم صل على اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ المائدہ شریف کی جو قرآن کریم فرقان حمید کی پانچویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کی آخری چند آیات کی طرف، یعنی پوری سورت کی تفسیر کو مکمل کرنے کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری احکام اور آخری بیان کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کیا جا رہا تھا۔ آیت نمبر 117 تک کا درس گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا اور سورہ المائدہ شریف کے اندر کل 120 آیتیں ہیں۔ 117 تک کی تحقیق اور اس سے متعلق مدلل اور مختصر بحث گزشتہ درسوں میں گزر چکی۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ، آپ کا دوبارہ لوٹ کر آنا اس کا مسئلہ اور مرزائیت سے متعلق ایک ضروری بحث سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ شریف کے آخر میں، کیونکہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورتوں میں سے ہے اور اب قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں رہنے والے، کیونکہ قرآن مکمل ہوا ہے مدینے کے اندر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پاک بھی مدینے میں ہوا ہے، شریعت بھی مکمل ہوئی ہے مدینے کے اندر، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر جہاں پر اسلامی عقائد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی ہر شق اور اس کی ہر فہرست اور اس کو ہر پہرائے میں بیان کیا گیا، وہیں پر مدینہ منورہ کی سیاسی حیثیت اور وہاں پر رہنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں کے اعتقاد کی طرف بھی تفصیلی بحث کی گئی اور ان کے وہ اعتقادی مسائل جو اسلام کے ساتھ متصادم تھے، جو اسلام کے ساتھ ٹکراتے تھے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو خود اسلام کی طرح، مسلمانوں کی طرح آسمانی مذہب کا حامل سمجھتے تھے، جس میں یہودی اور نصارہ تھے، نصرانی کثرت کے ساتھ تھے، تو اللہ رب العزت نے نصرانیوں کے صحیح مذہب کو، عیسائیوں کے صحیح مذہب کو، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت کو سورہ مائدہ میں بیان فرما دیا۔ سورہ مائدہ کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیوں پر حجت قائم کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جملے جو آپ نے اپنی قوم کو کہے تھے آسمان کی طرف اٹھائے جانے سے پہلے، وہ ساری تفصیل حضرات گرامی آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 117 تک تو آپ نے سماعت فرمایا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب پوچھے گا اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یہاں پر طرز خطاب عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم کہہ کر رب کریم نے عیسائیوں کے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو ابن مریم نہیں بلکہ ابن اللہ کہتے تھے، تو اللہ نے انہیں ابن اللہ نہیں فرمایا، ان کی حقیقت کو واضح کیا ابن مریم، کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 115 کے اندر کہ جب ہم نے عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا کہ تم نے اپنی قوم کو کیا یہ کہا تھا کہ میرے بعد تم میری پوجا کرنا، میری عبادت کرنا، میری ماں کی عبادت کرنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے ہر شریک سے، اور میں بھلا ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں نے وہی بات کی ہے جس بات کا تجھے علم ہے، اور مولا میرے دل میں جو بات ہے اس کو بھی تو جانتا ہے، اور جس بات کی میں نے تبلیغ کر دی اس کو بھی تو جانتا ہے، مولا میں نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا مگر اسی چیز کا حکم دیا کہ جس کا حکم تو نے دیا تھا، یعنی تیری عبادت کرنے کا، اور تو میرا رب بھی ہے ان کا رب بھی ہے. میں نے ان سے کہا کہ عبادت کرو میرے رب کی، اور جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو. اور مولا جب تو نے مجھے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا تو اس وقت تو ان کے حالات کو دیکھ رہا تھا. وہ انت علی کل شیء شہید، کہ بے شک تو ہی ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے. تو یہ آیت نمبر 115 سے لے کر 117 کا یہ خلاصہ تھا. اب جب قوم نے اتنی بدبختی پیدا کر لی اور اتنے گندے طریقے پر چلی کہ جس حضرت عیسیٰ نے اپنی پوری زندگی قوم کی اصلاح کے لیے گزاری، یہودیوں کے چنگل سے ان کو آزاد کروایا، لیکن جب یہ قوم میں سے کچھ نوجوان حضرت عیسیٰ کے حواری ہو گئے، باقی سارے منحرف ہو گئے، اور جب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اس کے بعد کئی فرقے ہو گئے جن میں تین بنیادی فرقے عیسائیوں میں پائے گئے. پہلے فرقے نے یہ بات کی کہ ہم میں خدا تھا، جب تک چاہتا تھا رہتا تھا، اور اب وہ چلا گیا ہے، تو یہ فرقہ بھی کافر تھا. اسی عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کے ماننے میں دوسرا فرقہ تھا، وہ کہتا تھا خدا تو نہیں تھا لیکن خدا کا بیٹا ہمارے اندر رہتا تھا، اور جب تک خدا نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے درمیان رکھے، خدا نے رکھا، بعد میں خدا نے اٹھا لیا، تو یہ بھی کافر تھا. تیسرا فرقہ جو مسلمان تھا، اس نے یہ کہا کہ نہ آپ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے، آپ ابن مریم تھے. جس طرح اللہ نے پہلے انبیاء کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے، اس طرح آپ کو بھی بھیجا ہے. یہ وہ نصرانی علماء ہیں اور عیسائی علماء ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ محبوب جو تجھ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ عیسائی اور یہودی علماء کہ جو دین حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، حضرت عزیر لے کر آئے تھے، حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، وہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، جو پہلے اترا ہے اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اور جو تجھ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ایمانی مسلمانوں کے دو گروہ کی بات کی ہے. ایک وہ ہے جو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ مومنین کا ایک طبقہ یہ بھی ہے، یعنی اس کی تشریح کے لیے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو تجھ پر بھی ایمان لاتا ہے اور تجھ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتا ہے. اور نصارہ کا یہ مسلمان گروہ کہ محبوب وہ اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو تجھ سے پہلے اتر چکا تھا. اب حضرت عیسیٰ نے جب اپنی قوم کی بدبختی اپنے دور میں دیکھ لی تھی، اور ان کی گویا کہ بحرہ ربی شطر بے مہار کی طرح آزاد پھرنا، اور اپنی طرف سے جس طرح کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں اور جو محسوس مبصر نہ ہو، ہمیں محسوس نہ ہو ذات، تو ہم اسے خدا کیسے مان سکتے ہیں. تو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے عقلی پیمانے انہوں نے بنائے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ نے، حضرت عزیر نے اپنے معجزات کے ذریعے ان کے ہر مطالبات کو پورا کیا، اور فرمایا نہ تمہاری بصارت اس لائق ہے نہ تمہاری بصیرت اس لائق ہے کہ تم خدا کو دیکھ سکو، خدا کے قرب میں جا کر اس کا مشاہدہ کر سکو، بس بات محسوس ہو کہ خدا موجود ہے. وہ کہتے نہیں، ہم جہرتن ہم خدا کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کافر دیکھو کس طرح بتوں کو سامنے بنا کر رکھتے ہیں، ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہی جب نظریہ اور یہی جب غلط باتیں عیسائیوں میں منتقل ہوئی، تو سورہ المائدہ شریف کی آخری آیتیں جو 117 سے لے کر 118 سے لے کر 120 تک کے درمیان ہے، جو سورہ المائدہ پوری ختم ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی اس قول کی حکایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں نے تو تبلیغ ان سے کر دی، اب یہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، چند لوگ ہیں میرے ماننے والے ہوئے، بعض وہی بدعات اور خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا ہے؟ آیت نمبر 118 کے اندر ذکر ہو رہا ہے، فرما ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، میرا کام تھا پہنچا دینا، میں نے پہنچا دیا، اب اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے کون پوچھے گا. وان تغفر لہم، اگر تو ان کو بخش دے اور معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو ہی سب پر غالب اور سب سے بڑا دانا اور حکمت والا ہے. تو یہ جو دو جملے ہیں کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیری مرضی ہے، تو ان کو بخش دے تو تیری مرضی ہے، یہاں پر علماء نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے یہاں پر کافر فرقے کے متعلق نہیں کہا، اس لیے کہ کافر کو تو خدا بخشے گا ہی نہیں، یہ تو مسلم امر ہے، مومن کی خطاؤں کو خدا معاف کر دے، توجہ چاہوں گا، مومن کی خطاؤں کو خدا معاف کر دے اور جنت میں ڈال دے، تو یہ خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے. لیکن کافر جس کے بارے میں خدا نے یہ کہا کہ جو حالت کفر میں بنا، حالت شرک میں مرا، ہمارے دین کے نافرمانی کرتے ہوئے، خدا کے مد مقابل کسی کو مستقل بھی ذات خدا سمجھتے ہوئے شرکیہ عقائد میں مر گیا، فرمایا کہ اس کے لیے یہ کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے یہ کہ جہنم میں وہ جائے گا. تو کافر جنت میں جائے یہ نہیں ہو سکتا، اگر کافر جنت میں چلا جائے گا تو یہ کذب لازم آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا. تو جب ہمیں یہ پتا ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہے، جو کفر پر مر گیا اس کی مغفرت نہیں ہے، یہ ہم جیسے بندے کو معلوم ہے، تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تو عذاب دے تو تیری مرضی، تو بخش دے تو تیری مرضی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی وہ امت کے لوگ جو مسلمان تھے، اب ان کا قیامت کے دن کیا ہوگا، تو ان کے بارے میں کہا کہ یا اللہ میں نے انہیں تبلیغ کر دی، جو کافر ہوئے تو ان کو تو بخشے گا ہی نہیں، وہ تو ہے جہنم کے اندر، لیکن جو یہ میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں ان کا قیامت میں کیا ہوگا یہ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تو ان کو عذاب دے تو تیری مرضی، تو ان کو بخش دے تو تیری مرضی. تو یہاں پر اس ایمانی گروہ کو، یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کو رب کے حوالے کر دیا اور خود بظاہر اس سے ہاتھ اٹھا لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ مولا اب تو انہیں بخش دے تو تیری مرضی ہے اور تو انہیں عذاب دے تو تیری مرضی ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر، جو بخاری کے بعد ہے، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے وقت اس آیت کو پڑھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے. سرکار اس آیت کو پڑھ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، اور وہ آیت یہی تھی کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے تو ساری باتیں خدا پر چھوڑ دی، اب سرکار اپنی امت کے لیے جستجو کر رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں کہ میری امت بھی انتہائی گناہ گار ہے، انتہائی سیاہ کار ہے، گناہ کبیرہ سے مملو اور آراستہ ہے. اب میں کیسا کہوں یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں تو عذاب دے، میں یہ نہیں کہہ سکتا اپنی امت کے لیے کہ یہ تیرے بندے ہیں. عیسیٰ نے تو کہہ دیا کہ یہ تیرے بندے، بخش دے تو تیری مرضی، عذاب دے تو تیری مرضی. تو سرکار فرماتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ بخش دے، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن عذاب دے تیری مرضی تو مولا یہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا. اب حضرت عیسیٰ کے اس قول کو سرکار بار بار پڑھتے ہیں، مسلم شریف حدیث سے کتاب الایمان کی، اور اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ ان کو عذب ہوں فائن ہوں میں بادو وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں. حضرت عمر بن عاص اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرآن میں آپ کے قول کی ہدایت ہوئی ہے، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کے متعلق یہ کہا تھا، فرمایا تھا فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك أنت العزیز الحکیم، مولا جس نے اتباع کی میری، جس نے میری اتباع کی یعنی ایمان بھی لائے اور اچھے عمل بھی کیے، وہ تو میرا ہی ہے. فرمان ومن عصانی، اور جس نے میری شریعت میں انکار نہیں کیا، سستی کی عمل میں، سستی کی، تھا مومن، ایک وہ تھا جو مومن بھی تھا اور صالح شخص بھی تھا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں فمن تبعنی، جس نے میری مکمل کامل اتباع کی، ایمان بھی لایا میرے طریقے پر اور عمل بھی وہی کیے، شریعت پر عمل بھی ویسی کیا جیسا تو چاہتا تھا، فإنه مني، وہ تو میرا ہی ہے. لیکن فرمایا ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی، انکار نہیں کیا، نافرمانی کی، اعمال میں سستی کی، کوتاہی کی، تو حضرت عیسیٰ کے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں فإنک أنت العزیز الحکیم، مولا پھر تو ہی سب سے زیادہ دانا اور حکمت والا ہے. تو یہ دونوں قول، حضرت ابراہیم کا قول بھی اور حضرت عیسیٰ کا قول بھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زبان پہ دہراتے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، تو ان کو عذاب دے تو تیری مرضی، تو انہیں بخش دے تو تیری مرضی. حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ مولا جس نے ڈھنگ سے ایمان لایا، ڈھنگ سے شریعت پر عمل کیا، وہ تو میرا ہی ہے، لیکن جو ڈھنگ سے عمل نہ کر سکا، صرف ایمان لایا، اس کے بارے میں تجھے چھوڑتا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گناہگار امت کے لیے رات کے وقت تفکر کرتے ہیں اور دونوں نبیوں کی باتوں کا گویا کہ املا کرتے ہیں اور اس کی گویا کہ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میری امت کا کیا ہوگا. اسی وقت حضرت جبریل امین سرکار کے حضور حاضر ہوتے ہیں. ان لوگوں کو درس لینا چاہیے جو جبریل کو سرکار کا استاد کہتے ہیں، وہ بیچارے شریعت ہی نہیں پڑھ پائے، 40 دن کی بجائے مدرسے میں ڈھنگ سے پڑھ لیتے، انہیں پتا چل جاتا کہ انسان رسول جو ہے وہ فرشتہ رسول سے افضل ہوتا ہے، یہ مسلم قاعدہ ہے. جبریل کسی بھی صورت میں سرکار سے افضل نہیں ہے، بلکہ افضل ذات آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی ہے.
علامہ تفتزانی علیہ رحمت نے شرح عقائد کے اندر، میر شریف الدین جرجانی نے اپنی کتاب شرح مواقف کے اندر، تمام مسلم عقیدے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول انسانوں میں بھی ہے اور رسول فرشتوں میں بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے نیک بندے انسانوں میں بھی ہیں، نیک بندے فرشتوں میں بھی ہیں. فرق کیا ہے کہ جو انسانوں میں جو رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسول سے افضل ہیں، اور انسانوں میں جو نیک بندے ہیں وہ فرشتوں میں جو غیر رسول صالحین ہیں ان سے افضل ہے، اور انسانوں میں جو کافر ہیں ان سے فرشتہ افضل ہے. فرشتہ انسان سے مطلقاً افضل نہیں ہے، یہ مسلم قاعدہ ہے. اب جو یہ کہے کہ جبریل سے سرکار نے سیکھا، جبریل استاذ تھے، تو بیچارے عقیدے کی ابتدا نہیں سمجھ سکے. اگر وہ نماز اور روزے کے لیے پڑھ جائیں تو پہلے عقیدہ سیکھنا چاہیے، پہلے ایمان سیکھنا چاہیے، بعد میں اعمال کی طرف جانا چاہیے. جس کے ایمان میں خامی ہو ہزار سال کی نماز بھی اسے نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ ایمان جڑ ہے اور نماز روزہ اس پر کھلنے والے پھل اور پھول ہیں. اگر جڑ ہی مردار اور سڑ جائے تو کس قسم کا بھی موسم آ جائے اس پر سبزہ اگ نہیں سکتا. اب یہاں پر جن کی شفاعت کی دعا ہو رہی ہے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اچھا ہے، جن کا عقیدہ اچھا ہے. انسان ہے، کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، گناہگار ہیں، تو ان کے متعلق سرکار کہتے ہیں کہ یا اللہ، حضرت عیسیٰ نے تو اپنی گناہگار امت کو تجھ پر چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم نے اپنی گناہگار امت کو تجھ پر چھوڑ دیا، مولا میری امت تو ان سے زیادہ گناہگار ہے اور ان سے کثرت میں زیادہ ہے. اب سرکار زارو قطار رو رہے ہیں. جو نبی رات کو زارو قطار روئے اور کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرے، اس کے لیے دو منٹ کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، تو شرم آنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں نمک حرام. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ نبی نے جس نبی کے لیے، نبی نے جس امت کے لیے راتوں کو کھڑے میں گزاری. مولوی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یہ مولوی فضل الرحمان کے لیے پڑھا جا رہا ہے. کہتے ہیں نہیں جناب. میں نے کہا کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے لیے. میں نے کہا شرم آنی چاہیے آپ کو کہ جو کام اللہ کے نبی کے لیے کیا جائے اس پہ بھی دلیل مانگتے ہیں آپ. کیا یہ اللہ کے نبی کے لیے ہو رہا ہے یہ سب سے بڑی دلیل نہیں؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے لیے ہو رہا ہے اور جو کام نبی کی تعظیم میں نہ ہو اگر وہ دلیل نہیں تو کیا صرف بستر اٹھا کے پھرنا دلیل ہوگا؟ اللہ اکبر. حضرات گرامی جہاں پر دیکھیں وہ گناہگار امت کے لیے میرے آقا کھڑے ہو کر کہتے ہیں. جبریل فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور رب کا پیغام سناتے ہیں کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے. سرکار کی زبان پر اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، مولا میری گناہگار امت کا کیا ہوگا؟ جبریل آئے اور کہا ما یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے وہ شخصیت جن کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میرے آقا اپنی امت کے لیے اتنے غیور ہیں کہ جبریل کو کچھ نہیں کہتے. کہتے جبریل میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کیوں روتا ہوں، تجھے نہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں روتا ہوں. اب جبریل جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیرا محبوب یہ کہتا ہے کہ تو ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کیوں روتا ہوں، تو رب کریم نے اس وقت جبریل سے ارشاد فرمایا فقال اللہ یا جبرائیل، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی خدمت میں جاؤ، فقل اور میرے محبوب سے کہو، انا سنرضيك في امتك ولا نسوك، محبوب آپ روئیں نہ، عیسیٰ کے قول کو دہرائیں نہ، ابراہیم کے قول کو دہرائیں نہ، انہوں نے اپنی امت کو ہمارے حوالے کیا تھا، لیکن آپ کی امت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انا سنرضيك في امتك، جیسا آپ چاہتے ہیں نا ویسا ہی آپ کی امت کے لیے آپ کو راضی کریں گے. خالی راضی نہیں کریں گے، ولا نسو کا آپ کو رنجیدہ بھی نہیں کریں گے، آپ کو رنجیدہ بھی نہیں کریں گے. حضرات گرامی یہ ایک تفصیلی بحث ہے. انشاءاللہ پی آئی اے گارڈن میں جو ہمارا پروگرام درس قرآن کا ہوتا ہے ہر ماہ کے پہلے جمعے کو، اس میں مسئلہ شفاعت انشاءاللہ میں وہاں پر ذکر کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ قیامت کے نزول کے تحت اور اس کی تشریح کے تحت باتیں وہاں پر انشاءاللہ تشریح کے ساتھ آئے گی. صرف یہاں پر یہ بات سماعت فرما لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما، اللہ کے نبی سے ارشاد ہوا کہ محبوب انا سنرضيك في امتك ولا نسوك، ہم تیری امت کے لیے جیسا تو چاہتا ہے ویسا راضی کر دیں گے. میں نے کہا جی یہ تو شرک ہو جانا چاہیے کہ رب محبوب کو راضی کر رہا ہے. تو میں نے کہا ہر جگہ اگر وہی ڈھکوسلے والے پیمانے بناؤ گے تو رب کو بھی نہیں سمجھ سکو گے، اس کے محبوب کو بھی نہیں سمجھ سکو گے. وہ خدا جسے ساری خدائی دے کر راضی کرتی ہے، وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے سنرضی کا، میں تجھے راضی کر دوں گا، میں تجھے راضی کروں گا تیری امت کے حق میں. صرف راضی نہیں کروں گا، وہ رضا اتنے کمال پر ہوگی، وہ رضا کی اتنی بلندی ہوگی، اور وہ رضا کے وعدے میں اتنی وسعت ہوگی کہ ولا نسو کا، کہ کسی ایک امتی کے لیے بھی تو رنجیدہ نہیں ہوگا اور جب تک تو راضی نہیں ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ میرا جب تک ایک امتی بھی جہنم میں رہا اور وہ جنت میں نہیں چلا گیا فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا. فرمایا جب رب کریم مجھ سے پوچھے گا محبوب تو راضی ہوا, میں اپنی امت کی لسٹ گنواؤں گا, مولا میرا فلاں غلام, میرا فلاں غلام, میرا فلاں غلام ہے. تو رب کریم فرماتا وہ عزتی, بخاری شریف میں وہ عزتی و جلالی و کبریائی لأدخلن لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ. محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم ہے, اپنے جلال کی قسم ہے, اپنی بڑائی کی قسم ہے, میں تیرے ہر اس امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ابھی ڈال دیتا ہوں جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا ہے, جس کا خاتمہ لا الہ. اس پر اہل سنت کا, یعنی اہل سنت سے مراد اہل تشیع کے مقابلے میں, اہل سنت کا یہ مسلم امر ہے کہ نبی پاک صغیرہ کے بھی شافے ہیں اور کبیرہ کے بھی شافے ہیں, صغیرہ کے بھی شافے ہیں, کبیرہ کے بھی شافے ہیں. صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ خدا دینے والا ہے. یہ آج لوگ ہم کو سکھاتے ہیں دیتا خدا ہے آپ کیا مانگ رہے ہو. میں نے کہا تمہیں تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے زیادہ صحابہ نے جانا. تم نے صحابہ کے نام پر تنظیم بنا کر دہشت گردی تو کی لیکن صحابہ کا عقیدہ نہیں اپنایا. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے, حضرت انس نے کہا کہ حضور قیامت کا دن ہوگا اس کی سخت ہولناکیاں ہوں گی. حضور قیامت کے دن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کہاں جاؤں گا, آپ کہاں ہوں گے اللہ کے رسول. سرکار نے یہ نہیں فرمایا, رب تو ہوگا مانگ لینا. تو وہ جانتے تھے کہ دیتا رب ہے لیکن بغیر واسطے کے نہیں دیتا. پیاس بجھاتا رب ہے, واسطہ پانی کو بنا دیتا, عام سی بات ہے. شفا دیتا رب ہے, واسطہ دوائیوں کو بنا دیتا ہے. بارش دیتا رب ہے, واسطہ بادل کو بنا دیتا ہے. تاثیر خدا کی ہوتی ہے, آیا سبب کے جامع میں ہوتی ہے. کبھی وہ شفا کا سبب دوائی بن جاتی ہے اور کبھی شفا کا سبب نبی اور ولی کی ذات بن جاتی ہے. جب نبی اور ولی کی ذات واسطہ بننے میں شرک ہے تو دوائی واسطہ ہی شفا بننے میں کیسے جائز ہوگی؟ ذرا پوچھے ہی نا کل کے دشمنوں سے یہ کیسے جائز ہو گئی. حضرت گرانی دیتا خدا ہے, یہ عالم اسباب ہے, یہ عالم اسباب ہے. خدا کی تاثیر کا ظہور سبب کے جامع میں ہوتا ہے. سبب کبھی ایک مادی چیزوں میں ہوتا ہے, ایک جامد چیزوں میں ہو جاتا ہے, اور کبھی سبب خدا کے ان مظہر والوں میں ہو جاتا ہے کہ جن سے خدا کی خدائی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں حضرت انس کہتے ہیں حضور میں قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں. سرکار نے نہیں فرما ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جو اس کا غلط معنی لیتے ہو بیچارے سمجھ نہیں پائے اس کو. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بیچارے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر تقریر میں پڑھ کے کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ اس آیت کو سب سے زیادہ جانتے تھے, ان سے بڑا کوئی توحیدی اور موحد نہیں تھا, ان سے زیادہ کوئی شرک اور بدعت کا دشمن نہیں تھا. لیکن کہتے ہیں حضور قیامت میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں. سرکار نے نہیں فرمایا قیامت مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, کلمہ پڑھا دی, مسلمان بنا دیا, اسلام پہ مر گیا, اب میری کیا ضرورت ہے. بلکہ فرمایا کہ پل صراط پر آ جانا, میں وہاں پر گناہگار امتی کو پل پار کرا رہا ہوں گا. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضور اگر پل پر نہ پایا تو سرکار کہتے بس کر لے, تیرے پاس بھی تو نیکیاں ہیں نا, تو نے بھی تو نمازیں پڑھی ہیں. لیکن وہ نیکیوں پر فخر نہیں, نسبت پر فخر کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور اگر پل پر نہ ملے تو فرما حوض پر آ جانا. جامع ترمذی میں اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا. کہا حضور اگر حوض پر نہ ملے تو فرما پھر میزان پر آ جانا, میں گناہگار امتی کو ترازو میں بھاری کر کے بخشوا رہا ہوں گا. سرکار آگے کہتے ہیں اب نہ پوچھنا کچھ, ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہوں گا اور تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر تو مجھے پا لے گا. یہ تو شرک ہو گیا. تو میں نے کہا کل قیامت میں یہ نسخہ نہیں آزمانا, اور اگر یہ نسخہ جائز ہے تو میرا امام کہتا ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ مولا میری امت کا کیا ہوگا. اللہ فرماتا محبوب تیری امت کو میں نے بخش دیا ہے, ان سنودی فی امتی ولا نسوک, تیری امت کو بخش دیا ہے اور ایسا بخشا ہے کہ تجھے رضا کے ساتھ بخشا ہے کہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہماری بخشش کا سمندر اور رحمتوں کا یہ بے بہا بہرے نہ کراں بہتا رہے گا. اور فرمایا محبوب رضا کی وسعت اتنی ہے, ولا نسوک, جب تک تو رنجیدہ سے راضی نہیں ہوگا اور جب تک تو رنجیدہ رہے گا میں بخشتا رہوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے. آخری ایک جملہ یہاں پر سنیں صحابہ کا عقیدہ. حضرت علی نے اہل عراق عراقیوں سے پوچھا, جو عراق کے رہنے والے تھے, ان علماء سے پوچھا کہ تمہیں قرآن میں سب سے امید افزا آیت کون سی لگتی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد تمہارا دل ہو کہ رب اب مجھے بخش دے گا. امید افزا آیت تمہیں قرآن میں کون سی لگتی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد تمہارا دل ہو کہ بس اس آیت میں تو آ گیا کہ اب میں بخشا جاؤں گا. تو عراق کے سارے علماء نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو, محبوب کہہ دے, تو کہہ دے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جو گناہگار ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے گناہ جتنے بھی ہو سب خدا بخش دے گا. اہل عراق کہنے لگے ہمارے نزدیک یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ ہمارے لیے امید افزا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدا ہمیں بخش دے گا. حضرت علی سے کہا کہ خدا نے تو آپ کے سینے پر تو قرآن کو بڑا کھولا ہے، آپ کے نزدیک قرآن میں امید افزا آیت کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک نہیں، نبی کے سارے اہل بیت کے نزدیک قرآن کی امید افزا آیت کہ جس سے خدا بخش دے گا، تمہارے نزدیک تو یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو ڈرو مت اللہ تمہیں بخش دے گا. فرما ہمارے نزدیک امید افزا آیت یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ محبوب تیرے رب تجھے اتنا دے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. یہ استدلال کسی مولوی صاحب کا نہیں، حضرت علی کا ہے. فرمایا اس آیت سے ہمارا یقین ہے کہ نبی پاک کی اہل بیت، خود سردار نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری اہل بیت میں جتنے افراد انسانی ہیں سب جنت میں جائیں گے، اور میری شریعت پر جو مرا ہے اور جس کا کلمہ پر خاتمہ ہوا ہے خواہ وہ گناہگار ہے، فرمایا جب تک وہ جنت میں نہیں جاتا میں ناراض رہوں گا، جب سارے جنت میں چلے جائیں گے میں راضی ہو جاؤں گا اور رب کہے گا محبوب میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تو نبی کی شکر گزاری کے لیے اور نبی کی محبت کے لیے. اس کے لیے حضرات گرامی سرکار نے جہاں تلاوت کی ہے وہاں اپنے عملی طور پر بھی اپنی امت سے محبت کا اظہار کیا ہے. جسے نبی کی پیدائش کے وقت چڑ ہو جائے پھر کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، میں نے کہا جس کی آمد پر چڑ ہے اس کی تبلیغ سے آپ کو کیا محبت ہوگی، اس کو آپ بدعت کہیں، کنہیا کے جنم سے تشویش دیں. جس کے حضور کھڑے ہو کر سلام کو آپ حرام سمجھتے ہوں اور وہ نبی ساری رات کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. حضرت عائشہ کہتی ہے سرکار کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا، ورم آ جایا کرتا تھا اور سرکار امتی امتی کرتے تھے. اب وہ امتی تو انتہائی بے حس ہوگا کہ جسے کہیے آئیے حضور سرکار کے حضور کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا پھر تم نے کچھ دین نہیں سمجھا. اس لیے کہ جو کام نبی کی شان میں کیا جائے کیا وہ کوئی کم دلیل ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ کو پھر کوئی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے؟ دعا کیجیے اللہ ہمیں حضور کی محبت کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے. اتحاد حضور کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، فرقہ واریت حضور کی محبت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد حضور کی محبت کے بغیر گویا کہ نہیں ہو سکتا. آج جو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں اتحاد ہو جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ساری چیزیں رسول پاک پر وارد ہو. جس نے حضور کی ادنا بھی توہین کی ہے وہ باپ ہو یا حکیم الامت ہو، اس شیطان کو پرے کرو اور جو حضور کے عاشق تھے اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اگر حضور کی محبت کو معیار بنا لیا گیا فرقہ واریت ختم، ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں ختم. اللہ ہمارے سینوں کو حضور کی محبت کے لیے کشادہ فرمائے. یہ الگ بات ہے پھر اتحاد کے لیے ڈھکوسلے سیاسی بیانات دیتے رہے، اصل چیز حضور کی محبت ہے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ مجھے بھی اس بات پر مصر فرمائے، آپ کو اس بات کے قائل فرمائے، اور اللہ ساری امت کے سینوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی صحیح شمع کو فروغ فرمائے تاکہ ہماری صفوں میں اتحاد ہو سکے، فرقہ واریت اور دہشت گردی سے اسلام کو چھٹکارا مل سکے. ہماری نیت ثواب صرف اصلاح کی ہے. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.